فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 20. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ حدیث پاک نے یہ ہے تھوڑی آدمی کو ہرس دلانے والی کہ ہم ثواب کمائیں. فرشتے وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک لکھا رہے گا. یہ میں نے دیکھا پوری پوری کاپیاں بھر دیتے ہیں. اچھی بات ہے لیکن ان پر بیچاروں پر افسوس ہوتا ہے کہ لکھا غلط ہوتا ہے ساری کافی بھر دیتے. تو اس لیے لکھنا بھی ہے نا درود شریف تو اسپیڈ سے کاپیاں بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک پہلے جیسے لکھ لیا پھر کسی عالم سے چیک کروا لیا کہ میں نے صحیح بھی لکھا یا نہیں تاکہ ثواب ملے. غلط لکھیں گے تو ثواب کہاں سے ملے گا. اب وہ عالم صاحب یا کوئی بھی ماہر ہو جو یہ سمجھتا ہو ان چیزوں کو تو وہ مطلب کہہ دینا کہ تم نے صحیح لکھا. اب اگر کاپی بھرنی ہے رجسٹر پورا بھرنا ہے ڈائری بھرنی ہے تب بھی اطمینان سے لکھے. جلدی جلدی لکھیں گے تو پھر وہی غلط ہو جائے گا تو ثواب کا پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں کثرت اور قلت نہیں دیکھی جاتی یعنی کہ تھوڑا یا زیادہ درست ہو بلکہ حدیث پاک میں تو کہ تھوڑا عمل جو ہمیشہ کیا جائے وہ زیادہ عمل سے اچھا ہے. مستقل کیا جائے ہمیشہ فور ایور جیسے کہ کوئی عبادت شروع کی آپ بہت جوش آ گیا اور روز کے 100 نفل پڑھ رہا ہوں پڑھوں گا کیا 2 دن میں ٹنڈا ہو گیا. تو اس سے بہتر ہے کہ 100 نہیں پڑھے 2 پڑھے لیکن پڑھتا رہے مستقل ڈیلی پڑھتا رہے 2 نفل. تھوڑا عمل اچھا اس طرح اخلاص کے ساتھ بھی تھوڑا عمل کافی ہے. زیادہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو خلوص نہ ہو نہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو 100% ہے نا. میں بندوں کا دکھاوا بھی ساتھ میں ہو تھوڑی ریا بھی ہو. ریا دکھاوا کی چیز ہے وہ لوگ مطلب خوش ہوں گے لوگوں کے دل میں مقام بنے گا. جیسے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے ثواب کا کام ہے. اب ہے بھی اللہ کے رضا کی نیت ساتھ میں یہ ہے کہ یار وہ اس طرح بھائیوں کو بتاؤں گا تو ذرا یوں بولیں گے یار بڑا دیوانہ ہے تو مدنی قافلے میں سفر بھی کرتا ہے. تھوڑی اپنی ان کے دلوں میں جگہ بنے گی یہ ریا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا عمل یعنی عبادت کوئی بھی عبادت اس نیت سے کرنا کہ لوگوں کے دل میں یا کسی بھی آدمی کے دل میں میری جگہ بنے میری عزت بنے یا مجھے کچھ مل جائے پیسے مل جائے کوئی مال مل جائے کوئی تحفہ مل جائے اس نیت سے کیا تو اب یہ ریا ہے. اور اس میں ایک تعداد ہے جو مبتلا ہوتی ہے ایک تعداد لیکن جب تک اپنی نیکیوں کا دوسروں کو پتہ نہ چلے تو مزہ نہیں آتا. کوئی بھی ہیلے حوالے سے بندہ اظہار کر دیتا کہ میں نے یہ کیا. اچھا اب یہ صرف کوئی بتائے تو اس کا مطلب یہ ریا کر رہا ہے, ہم اس کو نہیں حکم لگائیں گے, یہ اس کے دل کا معاملہ ہے کہ اس نے کس نیت سے بتایا. اگر اس کی دکھاوے کی نیت نہیں تھی تو وہ ریا کا اس پر حکم نہیں لگے گا. تہدی سے نعمت, اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کی نیت سے کی, اب وہ تہدی سے نعمت سے کرے گا کب؟ جب تہدی سے نعمت کے وہ سارے وہ جانتا ہوگا معاملات, ظاہر ہے کہ مطلب وہ یا کوئی پیشوا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ اپنا اظہار کرے گا عمل کا اس نیت سے کہ تاکہ میرے ماننے والے بھی اس کو اس پر عمل کریں. تو اب ان نیتوں سے اگر کسی عمل کا وہ اظہار کرتا ہے تو یہ مزید ثواب ہے ایسا کرنا, لیکن یہ ہے بہت رسکی معاملہ, اس میں شیطان اچھے اچھوں کو پھینک دیتا ہے. تو ہم جیسا بھی بیان کرے گا نا خوش فہمی میں کہ مجھے بہت سارے مانتے ہی عمل کریں گے, اس میں اگر تھوڑا بہت یہ بھی گھس گیا نا کہ اپنی تھوڑی عزت بھی بڑھے گی, کل تک ہاتھ چومتے تھے پاؤں بھی چومنے لگیں گے, اور چھوٹا سا نذرانہ دیتے تھے بڑا نذرانہ دیں گے, متاثر ہوں گے نا اپنے سے. اب یہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے. تو یوں مطلب اپنے اعمال کا اظہار نہ کرنے میں عافیت زیادہ ہے, عافیت ہی عافیت ہے, لیکن ہم سے رہا نہیں جاتا, ہم لوگ شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اخلاص عطا فرمائے اور نیکیاں چھپانے کا جذبہ عطا کر دے کہ جس رب کے لیے کر رہے ہیں نا بس وہ جانتا ہے کافی ہے ہمارے لیے, بلکہ وہی کافی ہے, دینا اس نے ہی ہے. عوام دیں گے کہ بندہ گندا ہے وہ کیا دے گا, اگر اس نے تھوڑا تحسین کی نظر سے, پسندیدہ نظر سے یا تعجب کی نظر سے ہمارے کوئی اچھے عمل کو یا ہمیں روتا ہوا دیکھ کر یوں دیکھا بھی یا یوں ادب سے دیکھا یا دعا کا گڑ گڑا کر بول دیا, اب اسی میں ہم نے تو ڈن کر دیا نا کہ ہم نے اس کو متاثر کرنا تھا, وہ متاثر ہو گیا, ثواب کا کیا بنے گا, الٹا گناہ گلے پڑا اس کا کیا. اللہ کرے کہ ہم کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب بادشاہ دے رہا ہے وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے, ایسا بادشاہ ہے, اب غلام سے کیا مطلب, آدمی وہ امید رکھے گا غلام سے لینا ہے تو بادشاہ سے لینا ہے. اللہ تعالی سب کا مالک ہے, سب کا بادشاہ ہے, سب کا خالق ہے, وہ دے گا ایسا کوئی بندہ تو دے ہی نہیں سکتا, سارے بندے مل کر بھی ایسا نہیں دے سکتے جیسا وہ رب دے گا. ساری دنیا جمع ہو جائے اور وہ اگر ہم کو رب نہ چاہے کہ جنت میں ہم جائیں تو ساری دنیا مل کر ہمیں جنت میں داخل نہیں کر سکے گی, پروردگار چاہے گا ساری دنیا روکنے پر تل جائے گی کہ جنت میں نہیں جانا چاہیے, کوئی نہیں روک سکے گا, ہم آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو ہمیں اس رب کے لیے عمل کرنا چاہیے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
آپ نے ابھی کچھ دیر قبل فرمایا کہ تہدی سے نعمت کے حوالے سے, ایک تو یہ کہ تہدی سے نعمت کی کچھ اور وضاحت ہو جائے, پھر کیا اس میں کوئی ڈیٹیل تو کافی آپ نے دے دی, لیکن تھوڑا سا ایک معیار دے دیں کہ کون اپنے بارے میں, جیسے ہر میں سے ہر ایک غور کرتا ہے کہ یار میں کچھ بولوں گا تو شاید لوگوں کو فرق پڑے گا, تو کیا اس میں کوئی شخص اپنے بارے میں یہ غور کرتا ہے کہ میری یہ پوزیشن ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں کس بولوں گا تو لوگوں کو فرق پڑے گا, اپنی پوزیشن کے بارے میں غور کرنے کی, اگر میں جیسے میں غور کرنا چاہتا ہوں اپنی ذات کے لیے کہ یار میں مطلب سوچوں تو میں کیا سوچوں ایسا اپنے بارے میں کہ یار میں کیسے اظہار کروں, کوئی ایسا واضح کرینا اگر ہو میری ذات کے حوالے سے کس, تو اس طرح مطلب کوئی معیار عطا فرما دیں تاکہ میں چپ رہنا سیکھ جاؤں.
تہدی سے نعمت جو نا اس کے لیے شخصیت یا پیشوا کی ضرورت نہیں ہے, ہر بندے کے لیے یہ ممکن ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے, جیسے کسی نے زندگی میں پہلی بار تہجد پڑھی ہے نا, فضان مدینہ میں آیا تو آج یہاں تہجد کی ترغیبیں ہوتی ہیں تو پڑھی تو اس کو ذرا سرور آئے گا, تو وہ اگر اس سرور کا کہ اللہ نے آج مجھے تہجد کی نعمت عطا کر دی وہ کسی پر اظہار کرتا ہے, اس کے شائبہ بھی نہیں ہے ریا کا کہ لوگ اب میرے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیں گے اور وہ میری تعریفیں کرنا شروع کر دیں گے, اس کا ذہن نہیں ہے, پھر لوگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کا اس ذہن سے نہیں بول رہا, یہ خوش ہو کر بول رہا کہ آج تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ آج فیضان مدینہ میں مجھے تہجد مل گئی, یہ تہدی سے نعمت ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا, اللہ کی نعمت کا تذکرہ, اللہ کی نعمت کا بیان. کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی, تو یہ ہوئی تحدیث نعمت. اب یہ کہ دوسرے کی ترغیب کے لیے کہ دوسرے عمل کریں, تو یہ عام طور پر یہ پیشوا کے لیے, علماء کے لیے, استاد کے لیے, کہ استاد سے طلبہ ذرا محبت کرتے ہوتے ہیں, تو استاد اگر کوئی عمل بتائے گا نا طلبہ کو اس نیت سے, تاکہ یہ شاگرد یہ سوچ کر کہ ہمارے استاد صاحب یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کریں, تو وہ اس نیت سے بتا رہا ہے کہ طلبہ کو, میرے شاگردوں کو ترغیب ملے. اگر کہ ایک طالب علم کوئی بھی عمل نہ کرے لیکن استاد کی نیت یہ ہو, تو یہ ترغیب کے لیے کہہ رہا, یہ ریا نہیں بلکہ کار ثواب ہے, یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے جو استاد اپنے شاگردوں کو دے رہا ہے, تو اس کو ثواب ملے گا. اسی طرح جس نے خوش ہو کر تہجد کا کہا کہ میں نے آج تو تہجد پڑھ لی اللہ کی رضا کے لیے, وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا, اللہ کے کرم کی بات کر رہا ہے نا, وہ تو یہ بھی کار ثواب ہے اس کا تہدی سے نعمت کرنا. مگر ایسے موقع پر نیتوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. ہاں جو یہ کہنا کہ میں ایک سال سے روزانہ تہجد پڑھ رہا ہوں یہ خطرناک معاملہ ہے. یہاں تحدیث سے نعمت لانا جو ہے نا ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے. وہ ایک بار جس نے آ کر پڑھ لی نا, اس کی نہ کسی نے واہ واہ کرنی ہے, نہ تعریف کرنی ہے, نہ دعا کے لیے بولنا ہے, نہ اس کو یہ سمجھنا کہ بڑا نیک بندہ ہے. تو آج تحجد سے پڑھ لی, ٹھیک ہے پڑھ لی, اتنا اس کا سال بھر سے کہے گا نا, سال بھر سے ایک بھی تحجد نہیں چھٹی, اور پانچ سال سے میں دلائل الخیرات شریف پڑھ رہا ہوں اور 1000 درود شریف تو میں 10 سال سے پڑھ رہا ہوں, کبھی ناگا نہیں ہوا. یہ اگر کوئی بولے, اب بتائیے تحدیث سے نعمت یہاں لانا یہ کتنا مشکل ہے. یہاں تو لوگ بولیں بڑا عاشق رسول ہے, ماشاء اللہ بڑا نیک بندہ ہے, بھائی میرا بچہ بیمار ہے آپ دعا کر دینا, میری ماں بیمار ہے آپ دعا کر دینا, یہ بولنا شروع کر دیں گے یہ تو پھر اس کو پر لگ جائیں گے, اڑے گا نا پھر, جو شیطان ٹانگ کھینچے گا تو ایسی پچھاڑ کھائے گا کہ بےچارے کے برخ چڑ جائیں گے. تو تہدی سے نعمت یہ بھی ہو سکتی ہے, میں 100 سال سے فلاں نیکی کر رہا ہوں, لیکن یہ مشکل ہوتی چلی جائے گی منزل, کہ ایک آدھ دن جو کیا نا اس کا اظہار کیا تو اس میں مشکل کم ہے, دو چار دن کیا کہ میں 3 دن کے لیے فیضان مدینہ میں گیا نا, تینوں دن مجھے الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت میں بہت علم دین سیکھنے کو ملا, میرا دل نرم پڑ گیا اور اب مجھے جماعت سے نماز پڑھنے کا بس جذبہ مل گیا, اب پہلی سب کا شوق پیدا ہو گیا میرے کو, اور تینوں دن تہجد پڑھی میں نے, عشاء کو چاشت میں مجھے نصیب ہو گئی, کبھی زندگی میں نہیں پڑھی تھی. تو یہ تحدیث سے نعمت کرے گا نا تو یہ آسان ہے, یہ اتنا اس کو نفس جو ہے یا شیطان بہکانے میں کامیاب کم ہوگا. لیکن اپنی نیت پر یہ کہتے ہوئے بھی غور کر لیا کہ اگر اس میں بھی کوئی شیطان کچھ ریا میں مبتلا کر رہا ہے تو بچے. پھر میں ایک جنرل بات کروں کہ ایسوں کو خطرہ کم ہوتا ہے, جو زیادہ عمل بتائے گا نا, کسی کی صحبت میں جا کر اس حد تک عمل کیا وہ بتانے میں, اس صحبت کا چرچا ہے. جیسے فیضان مدینہ میں صحبت میں رہ کر عاشقان رسول کی میں نے یہ کیا, تو یہ عاشقان رسول کی صحبت اور فیضان مدینہ کے مدنی ماحول اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا چرچا ہے, اپنی شخصیت کا چرچا یہاں ہونا ذرا مشکل ہے. لیکن اکیلے میں جو رات اٹھ کے تہجد پڑھتا اور یہ بتائے گا نا, اس میں اپنی ذات کا زیادہ اندیشہ ہے. وہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان, جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی اس کا شکر ضائع اور عمل بیکار ہو گیا. حضرت سیدنا امام اسمعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک اعرابی یعنی عرب کا دیہاتی نماز پڑھ رہا تھا اور بہت دیر تک نماز میں مشغول رہا, اس کے قریب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو لوگوں نے بولا تم تو بڑی اچھی نماز پڑھتے ہو. تو اس اعرابی نے کہا نماز تو ہے ہی ساتھ ساتھ میں روزے سے بھی ہوں. یہ بات سن کر اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے عربی سمجھدار کو دیاتی تھا, اس نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ, اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز مجھے اچھی لگی, اس نے روزہ رکھا جس نے مجھے تردد میں ڈال دیا, لہذا اپنے اونٹوں کو اس نمازی اور روزے دار سے دور لے جاؤ. یعنی یہ آدمی اس قدر عبادت گزار ہے اور ساتھ ساتھ ریاکاری کا بھی شکار ہے, اسے دور بھاگو, اس کے پاس بیٹھنے میں کوئی فائدہ نہیں. اب روزے کے اظہار کی ضرورت کیا تھی؟ خیر اب یہ حکایت ہے, یہاں گنجائش ہے اچھی نیت کی, لیکن یہ ایک مطلب حکایت ہے. تو اب یہ کہ اس نے بغیر ضرورت کے اس کی نماز کی تعریف ہوئی اور اس منہ پھٹ نے بول دیا میں تو روزے سے بھی ہوں, تو اس کی ضرورت نہیں تھی نا, اللہ بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ اپنی عبادت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, اگر کوئی کرے تو ہم کو اس کو ریاکار بھی نہیں بولنا چاہیے, ہم کو اجازت نہیں ہے ریاکار بولنے کی جب تک وہ واضح قرینہ نہ ہو, لیکن وہ ریا کا تعلق دل سے, وہ دل کا حل اللہ جانتا ہے. کیونکہ یہ تو عجیب دور ہے یار, ہر ایک اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ جو رجب اور شعبان کا روزہ رکھتے ہیں نا وہ یہ نہیں بولتے دو مہینے کے روزے رکھتے ہیں, ہم تین مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور رمضان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اللہ کے رمضان کا روزہ تو فرض ہے, اب کوئی فرض نماز کا بولتا تو فرض نماز تو مسجد میں جا کے سبھی پڑھتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے, دنیا دیکھتی کہ نماز پڑھ رہا ہے. تو میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں کوئی بولے تو اس میں ریا کا اندیشہ کم ہے, ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. جب میں شعبان اور رجب کے روزے رکھتا ہوں لوگ اس کو نیک بولتے ہیں کہ رجب اور شعبان کے روزے رکھتا ہے بڑا نیک آدمی ہے, جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کو نیک نہیں بولتے, حالانکہ یہ اس سے بڑا نیک ہے کہ فرض ادا کر رہا ہے. اور لوگوں کی تھنکنگ ہے, اس نے ہم کو بھی ان کی تھنکنگ کے مطابق اپنے نفل عمل زیادہ چھپانے چاہیے, بعض صورتوں میں فرض عمل ان پر ظاہر کرنے چاہیے تاکہ یہ بدگمانی نہ کریں. اب بولو ریاکاری ہوتی ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے؟ بعض لوگ بولتے ہیں یار ہم امامہ نہیں مانتے, لوگ نیک سمجھیں گے, مسجد میں نماز تو واجب ہے جا کر جماعت سے پڑھنا. نمازی کو بھی لوگ تو بولتے ہیں نیک نمازی ہے, کیا نماز گھر پہ پڑھو گے؟ جمعہ کہاں پڑھو گے؟ عید کہاں پڑھو گے؟ امامہ پہننا نہیں ہے سستی ہو رہی ہے بول دو نا یار, یا داڑھی رکھوں گا تو لوگ مطلب نیک بولیں گے, تو بھلے نہ نیک بولے, یہ تو نقد انعام ہے. کسی نیکی پر لوگ اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تو نقد انعام ہے, ان کے دل میں اللہ نے عزت ڈالی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم کو مطلب اخلاص سے محروم نہ فرمائے. اگر غازی میں اخلاص ہو تو لوگوں کی واہ واہ سے ثواب کم نہیں ہوگا, یہ تو رب عز و جل کی طرف سے دنیاوی انعام ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دونوں جہاں میں واہ واہ ہو رہی ہے. اب یہ غازی تو مجھے تو ایک سوال مل گیا, جواب دیجئے غازی کون ہوتا ہے؟ بولے ہمارے علاقے میں غازی ہے, مطلب اس کا نام ہوتا ہے غازی, تو اب تو شہید کو بھی غازی بولتے ہیں. نہیں عوام کو بالکل, یعنی کہ یہ وہ یا تو وہ اردو سمجھیں گے جو اسکول کی اردو ہوتی ہے یا اخبار کی اردو ہوتی ہے, یا کوئی ناولیں پڑھتا ہوگا تو اس کو ناولوں کی اردو آتی ہوگی. یہ جو دینی کتابوں کی اردو سے یہ واقعی صدمے کی بات ہے, ہم اتنی محنت سے کتابیں لکھتے ہیں اور ان بیچاروں کو اتنی سمجھ نہیں آتی, شاید اس وجہ سے مطالعے کا رجحان بھی کم بنتا ہے, شاید پلے تو پڑتا نہیں ہے. غازی نہیں مطلب پیچھے شخصیات خاموش ہے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد احسن اتاری جامع المدینہ فیضان مدینہ درجۂ ثالثہ. پیارے باپا جان, غازی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی غزوے یا جنگ میں شرکت کی ہو اور حیات واپس لوٹا ہو.
حیات کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کو پوچھتے تھے دوسرا مطلب مل گیا اپنے کو سوال.
زندہ واپس, زندہ واپس لوٹا.
اچھا زندہ لوٹے, حیات مانے زندہ.
جی
ماشاءاللہ, جواب درست ہے.
پاپا یہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کتابوں سے دور ہونے کی وجہ سے ماننے کی طرف کا توجہ کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ذہن بھی کم ہو, جیسے موبائل کے بہت سارے فنکشن یہ سیکھ لیں گے, اب وہ سیکھنے کا ذہن ہے تو مشکل مشکل چیزیں بھی یہ سیکھ لیں گے, لیکن کتاب جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ مانا دیکھنے یا اردو پڑھنے کے حوالے سے ذہن کم بنتا ہے, وہ بہانہ بن جاتا ہے کہ یار ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم نہیں پڑھتے, اس حوالے سے کوئی رہنمائی عطا فرمائیں.
ہاں بس حالات ایسے ہی ہیں, ایسا جیسے کہ واقعی یہ سوشل میڈیا کے تعلق سے جتنے فنکشن ہیں نا اس میں بیٹھے ہوں گے ایک سے ایک ماسٹر بیٹھے ہوں گے, سمجھے, بالکل یعنی کہ ایسے ماہر بیٹھے ہوں گے, لیکن ان کو بےچاروں کو دیکھ کر بھی شاید قرآن درست پڑھنا نہ آتا ہو, ایسے ہوں گے ان میں. تو یار یہ تو سیکھنا چاہیے نا, یعنی جو آخرت میں کام آئے وہ اس لیے ہم نے رکھ دیا اٹھا کر, ہم کو آتا نہیں ہے, سمجھ نہیں آتی, اور جو آخرت کو برباد کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہو اس کے سارے فنکشن ہم کو معلوم ہے. سوشل میڈیا 100% آخرت برباد نہیں کرتا, لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھتے ہوں گے کہ اکثریت سوشل میڈیا کا استعمال آخرت بنانے کے لیے کر رہی ہے یا آخرت بگاڑنے کے لیے کر رہی ہے. جو سوشل میڈیا یوزر ہیں ان چیزوں کے وہ میری بات سمجھتے ہوں گے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی گلدستے دیکھتے ہیں یا فلم ایکٹروں کی ادائیں اور ان کے ڈائلاگ دیکھتے ہیں اس میں, اور ڈانس دیکھتے ہیں اور گانے سنتے یا نعتیں سنتے ہیں, ان کو پتا ہوگا کیا کرتے ہیں, یا علماء اہل سنت کے مطلب کو ایسے مدنی گلدستے دیکھتے ہیں. زیادہ تر تو گناہوں بھرا استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا کا, معاذ اللہ, جس نے تباہی میں اضافہ کر دیا امت کی. تو بہرحال یہ کہ کتابیں پڑھنا بھی سیکھنا چاہیے, نہ سمجھتے تو دوسروں کو پوچھ لے. ایک ذہن بنتا ہے کہ جیسے کہ ایک رسالہ ہے, ٹھیک ہے نا, میری تو عادت ہے حتی الامکان مشکل لفظ کے بریکٹ میں مانا لکھتا ہوں. اب المدینہ العلمیہ بھی ایسا کرنے لگے لیکن پھر بھی کافی تشنگی ہے. ہاں تو اس میں ایک صورت یہ کہ ان میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہوں ان کی آخر میں جا کر ایک صفحے پر وہ لغت کا دے دیا جائے معنی, کہ یہ لفظ اس کے معنی ہے. زیادہ ڈیٹیل کرنی ہے اس کی تو یہ عربی کا عین لگا دیا, فارسی کا فا لگا دیا, ہندی کا ہا لگا دیا, کہ اردو تو لشکر ہے پورا, نہ جانے کتنی زبانیں مل کر وہ بنا. چلو تو وہ پھر وہ باعث تطویل ہے, لمبا ہو جائے گا. یہ صرف معنی لفظ معنی لفظ معنی, اس سے بڑی آسانی ہو جائے گی, ہے نا. یہ اگر المدینہ العلمیہ یہ کام سنبھال لینا, یہ امت کی بڑی مطلب خیر خائی ہوگی, رہنمائی ہوگی. ذہن نصیب دارالافتاء اہل سنت میں بھی کوئی ایسی صورت بن جائے, ورنہ ان کے فتوے بیچاروں کے سمجھ نہیں پڑتی ہوگی, بلکہ کسی امام کو بھی جا کر دیتے ہوں گے نا, وہ سمجھتا کچھ ہوگا اور دیتا کچھ ہوگا, کہ ورنہ میرے پیچھے نماز چھوڑ دیں گے کہ مولانا کو لے فتوا پڑھنا ہی نہیں آتا. تو ہر امام تھوڑی کوئی علامہ دہر ہوتا ہے, نہ امام کے لیے کوئی عالم ہونا شرط بھی نہیں ہے اور کافی بھی نہیں ہے. عالم ہوتے ہوئے بھی امامت کا نااہل ہو سکتا ہے, اور غیر عالم ہوتے ہوئے بھی امامت کا اہل ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ عالم ہونا تو کوئی واقعی عالم دین ہو نا, تو اس کو مطلب یعنی کہ ایک اپنا مطلب مقام ہے اس کا. تو اس لیے مطلب اگر آسان مانا دیے جائے نا ان کو, تو یہ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے بھی سیکھیں گے بھی. میری نیت یہ بھی ہوتی ہے بارہا میں کہ میں وہ لفظ مشکل ارادتاً لکھتا ہوں, اور ارادتاً مشکل لفظ لکھ کر پھر اس کے معنی جو ہے نا یہ ہلالین میں ڈال دیتا ہوں, تاکہ جب یہ کسی دوسری کتاب پڑھیں گے نا دینی, تو ان کو یہ مشکل لفظ بھی آ جائے گا کہ اس کے معنی یہ بنتے ہیں. اور ماشاءاللہ بہار شریعت میں یہ کافی حل لغات, یہ تو میرے خاندان میں کوئی نہیں سمجھ
حل لغات
اس کے معنی, تو اس میں بھی مشکل الفاظ کے معنی دیے ہوئے, مگر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مشکل لفظ کا معنی بھی مشکل ہو, بہت ممکن ہے. پہلے سے ایف آئی آر تو کٹوا لوں نا, یہ ایسا آسان ہو کہ یہ آج کے جنریشن نیو جنریشن سمجھ لیں
پاپا. کروڑوں لوگ جو ہے نا یہ اسکول کالج یونیورسٹی میں ہیں, کروڑوں کی تعداد. اب وہاں جو لینگویج یوز ہوگی نا, یہ دنیا بھر کا ایک اصول چل رہا ہے کہ دنیا بھر میں جو زبان تعلیمی اداروں میں بولی جا رہی ہے نا, وہی زبان اس ملک کے اندر, یا اس ملک میں اگر یہ زبان چاہیے تو وہ ملک کے قانون کے مطابق وہ زبان کو تعلیمی اداروں میں نافذ کروایا جائے گا. ورنہ جو تعلیمی ادارے کی زبان ہے نا, یہ زبان سمجھے گا عوامی زبان ہے, کیونکہ تعلیمی اداروں میں یہی زبانیں بولی جاتی ہیں. اب ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو, یہ ایک ہی لینگویج میں جب بات کر رہے ہوں گے زبان کے اندر, تو پھر ان کو باہر نکل کے 8-10 گھنٹے انہوں نے ایک ہی زبان میں بات کرنی ہے, دوستوں نے ایک ہی زبان میں بات کرنی ہے, تو یہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں تعلیمی اداروں میں جس طرح کی زبان, پاکستان میں تو شاید اتنی زیادہ نہیں, لیکن باہر انگلش بہت زیادہ ہے.
ہمارے یہاں اب انگلش میڈیم کا دور دورہ
ہے,
اور ہمارے اب یہ نیو جنریشن جو ہے نا, نئی پیداوار, یہ بچوں کو گھروں میں انگلش سکھائی جا رہی ہے, اور یہ ان قریب میرے خیال میں ہماری کتابیں جو ہے نا, یہ پڑھنے والے شاید نہیں ملیں گے. ایسا ان قریب نہیں, ان بعید, یعنی شاید ایک وقت آئے. ہماری قومی زبان اردو ہے, اس کو سیکھنا چاہیے. قومی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اکابرین ہیں, جیسے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اردو میں کتنی ان کی کتابیں, وہ فتح و رضویہ شریف 30 جلدوں میں, تو یہ تقریباً اردو ہی میں ہے. عربی فارسی بھی اس میں استعمال ہوئی ہے, لیکن مطلب یہ کہ ہیں زیادہ تر تو اردو میں. یہ فتح بہار شریعت 20 حصوں پر یہ پوری کی پوری اردو میں لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ دیگر بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی ہیں اردو میں. تو اب اگر آپ اردو نہیں سیکھو گے تو پھر اسلام کے جو اہم اصول ہیں کیسے معلوم ہوں گے, فرائض علوم کیسے آپ کو جاننے کو ملیں گے. تو اردو اپنے بچوں کو سکھائیں, اردو میں گھروں میں بات کریں. اب جو انگلش میڈیم والے نا, وہ گھر والوں کو یہ بولتے ہوں گے کہ بھائی اس سے تم انگلش میں بات کرو بچے سے, تاکہ یہ انگلش سیکھے. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر ہر صورت میں وہی بات کی جائے اس زبان میں جو زبان اس کو سکھانی ہے. تو انگلش میں بولتے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہے کہ اپنی قومی زبان سے اور اردو زبان کے شاید اس وقت اگر میں غلط نہیں ہوں تو عربی کے بعد اردو زبان میں سب سے زیادہ دینی کتابیں ہوں گی میرا گمان ہے. اگرچہ فارسی میں بھی بہت کتابیں ہیں, لیکن میرا گمان ہے کہ جتنا دینی کتابیں پڑھنے کا ذوق میرا حسن زنے کے دعوت اسلامی والوں میں نا, اتنا باہر نہیں ملے گا آپ کو. جب ہم نے دعوت اسلامی کا کام لے کر ہم نے شروع کیا نا, میں صحیح بولتا ہوں کہ اپنی ضرورت کی اردو کتابیں ملتی نہیں تھی. بہت آزمائش تھی مجھے, بیان کیسے کروں, کہاں سے لاؤں میں کتابیں, جن جو مواد جس طرح کا مجھے چاہیے ہوتا تھا, جو عوام کے لیے مطلب کارآمد دور میں جس کو بیان کروں. تو بڑی آزمائشوں سے میں گزرا ہوں اس دور میں, لیکن پھر جب دیکھا کہ اب جمع ہونے شروع ہو گئے اسلامی بھائی, تب یہ علماء کا رخ جو ہے نا, یہ اس طرف الحمدللہ ہوا, اور دڑا دڑ کتابیں چھپنی شروع ہوئی اردو میں, جس میں میرے مطلب کا مواد بھی آنے لگا جو بیان میں کرنا تھا مجھے. تو الحمدللہ اب تو المدینہ العلمیہ نے تو سارا عالم ریکارڈ توڑ کے رکھ دیا. اردو میں سب سے مضبوط ترین ادارہ اردو لٹریچر میں, دینی کتابوں میں, اردو میں کوئی دوسرا ادارہ میری نظر میں ہے ہی نہیں, نہ میں نے سنا ہے. مجھے تو لگتا نہیں کہ کوئی ہو, کیونکہ مطلب اتنے پڑھنے والے لاکھوں لاکھ تو کسی بھی ادارے میں, کسی بھی انجمن میں, کسی بھی تنظیم میں نہیں ہے, جتنے اللہ کی رحمت سے اب دعوت اسلامی میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یوں مطلب یہ کہ مگر آپ لوگ یوں اردو سمجھنے سے ہی اگر کورے رہ جائیں گے تو پھر ان دینی کتابوں سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ اس میں ہمارا ذاتی مفاد کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. ہماری سب کی آخرت کی بہتری ہے, ہمیں بولنے کا ثواب مل رہا ہے, آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا, فائدہ ہوگا. اپنے بچوں کو مہربانی کر کے اردو سے محروم نہ کریں. میں یہ نہیں کہتا انگلش مت سکھائیں, بھلے انگلش سکھائیں آپ, لیکن اردو کو بالکل مٹائیں نہیں, اردو کو باقی رکھیں, اس میں آپ کی بہتری ہے. ہماری ہمارے مطلب مذہبی مدنی ماحول کی بہتری ہے. ہماری قومی زبان ہے, قومی زبان سے تو ویسے ایک فطری طور پر آدمی کو پیار ہو, جیسے وطن عزیز کو پیار ہے. تب پاکستان کی گورنمنٹ کو نے مجھے کوئی تنخواہ نہیں دیتی, بلکہ یہ بھی آنکھیں دکھاتے بعض اوقات, سنبھل کے بولنا, گڑبڑی کر لیں. میں صحیح بولتا ہوں, ڈائریکٹ نہیں بولتے, لیکن قوانین تو بنے ہوئے نا کہ میں بھی کچھ 19-20 بولوں گا تو یہ کڑی نگرانی کریں گے. لیکن میں اس گورنمنٹ کی یا کچھ یہ نہیں کر رہا, میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں, میرا وطن عزیز ہے. پیدا باب المدینہ میں ہوں, کراچی کا. میں تو یعنی کٹر پاکستانی ہوں, میں اصلاً نسلاً یوں کہتے ہیں کہ میری پیدائش جو ہے نا یہ باب المدینہ کراچی میں ہوئی ہے. میری جائے ولادت, میرا برتھ پیلس کراچی ہے, پاکستان. میں یوں پاکستانی ہوں تو ایک فطری چیز ہے کہ اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے. آپ دنیا میں, ہم تو جاتے ہیں نا بعض جگہ, جیسے کوئی ملے گا نا تو بولے گا نا میں پاکستانی ہوں, تو قدرتی طور پر کشش پیدا ہو گیا, یار پاکستانی ہے, یہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہاں دوسرے ملکوں کو برا کہنا مقصود نہیں ہے, اپنے وطن, مطلب میرا وطن, میرا وطن, میرا وطن عزیز ہے, میرا پاکستان مجھے عزیز ہے, اور سب کو محبت کرنی چاہیے اپنے وطن سے. اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو شاد و آباد رکھے, پھلتا پھولتا رکھے, اور خوب اسلام کی بہاریں ساری دنیا میں اس وطن عزیز سے عام ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آمد و رفت اور سامان کی ترسیل کے لیے سواری اہمیت کی حامل ہے. ہر دور میں سواری کے جداگانہ انداز ہوا کرتے ہیں. ماضی کا طویل سفر دور حاضر میں گھنٹوں اور منٹوں میں سکڑ گیا ہے. کچھ ماضی کی سواریاں اب بھی سواری کے طور پر استعمال ہوتی نظر آتی ہیں. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں کون کون سی سواریاں رہیں, اور ان سے منسوب کوئی دلچسپ واقعہ ارشاد فرمائیں.
نام رکھنے کے احکام, یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سواریوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. چنانچہ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے گھوڑوں کے نام, لحیف یعنی لمبی دم والا, ضرب یعنی مضبوط و طاقتور, لزاز یعنی تیز رفتار, اور سیاہ گھوڑا تھا جسے سکب تیز رفتار کہا جاتا تھا, اور زین کا نام واج یعنی کشادہ تھا. ایک سیاہی مائل سفید خچر تھا جسے دل دل کہا جاتا تھا, ایک اونٹنی جسے کسوا, اس کے معنی بھی ہے تیز چلنے والی, جبکہ دراز گوش کا نام یعفور یعنی تیز رفتار تھا, دراز گوش. کون جانتا ہے دراز گوش؟ کچھ تو جانتے ہیں, بلکہ آپ نے ہلال عین میں معنی لکھے نا, یہ معنی نہیں معنی, جیسے کہ لکھا ہوا جو نا ضرب مضبوط و طاقتور, لزاز تیز رفتار, یہ سب کو یہ نام کاؤنٹ کرتے ہوں گے بریکٹ کے ساتھ ساتھ. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے میں یہ لفظ یعنی لکھتا ہوں کہ یہ معنی ہے, اور بریکٹ میں کیوں لکھتے ہیں یہ تو بڑے بڑوں کو نہیں پتا ہوگا اس کی حکمت کیا ہوتی ہے بریکٹ میں یا یہ کیا ہے. جیسے کسی نے اپنا لکھا, رائٹر نے, ہم نے بریکٹ میں لکھا تو یہ عوام کو تو نہیں پتا ہوتا کیا ہے یہ, تو یہ تو یہی سمجھتے ہیں رائٹر کا لکھا ہوا ہے,
تعداد ہے.
حالانکہ یہ اضافی ہوتا ہے, مؤلف کی طرف سے ہوتا ہے, مصنف کی طرف سے, مترجم کی طرف سے ہوتا ہے.
سر بریکٹ کا بھی پتا نہ,
بریکٹ میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے,
کوسین بولیں گے تو شاید اس کا اور اندازہ نہیں ہوگا.
ہلال عین
تو یہ گئے, یہ آپ کے باجو میں نہیں, ہلال عین
تو یہ کہ یہ اردو سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر منزل آسان ہوگی. تو دراز گوش, چلو چند ایک ہاتھ تو اٹھے, شخصیات خاموش ہیں ہماری. دراز گوشت یعنی اب یہ کہ یہ ہے لفظ جو ہے نا یہ ادب والا ہے ہماری اردو کا. یہاں لفظ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے جانور کے لیے وہ لفظ ذرا مزہ نہیں آتا بولنے میں. تو یہ میں جیسے کہ حمار یہ عربی میں بولتے ہیں, دراز گوش یہ غالباً فارسی لفظ ہے دراز گوش. تو اب جیسے کہ ہمارے یہاں باب المدینہ میں جوڑیا بازار کی طرف جائیں گے نا آپ تو وہ گدھا گاڑیاں ہوں گی, تو گاڑی کے ساتھ جو جانور ہے نا وہ گدھا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت جس جانور کو تھی نا ہم اس کو دراز گوش بولیں گے. پنجابی خوتا بولتے ہیں گدھے کو. تو حمار دراز گوش, دراز مانے لمبا, گوش مانے کان, لمبے کان والا. تو خوتے کے کان لمبے ہوتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دراز گوش. اور خچر یا پتہ نہیں خچر میں کیسے سمجھیں گے, ہاں لمبے بھی ڈر ڈر کے میں پوچھوں گا ابھی نہیں. یہ گدھے سے کچھ بڑا خچر جو گدھے سے کچھ بڑا ہوتا ہے وہ گھوڑے سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے. خر گوش, خر فارسی میں گدھے کو بولتے, گوش مانے کان. خر گوش تو جانتے ہوں گے شاید, کھایا بھی ہوگا. اچھا کچ دو چار جانے جانتے ہیں, عوام میں نہیں جانتے, سب نہیں جانتے. خر گوش یہ ایک جانور ہے, حلال جانور ہے. یہ بلی کی طرح ہوتا ہے تقریباً, سائز اس کی کان لمبے لمبے ہوتے ہیں. تو گدھے کی طرح اس کے کان لمبے ہوتے ہیں اور منہ بھی تھوڑا پپیتے کی طرح لمبا ہوتا ہے. اس کو گجراتی میں سسلو بولتے ہیں, سسلو سسو. تو یہ خرگوش مشہور لفظ ہے اردو میں, خرگوش ہی بولتے ہیں اور کوئی لفظ اس کا مجھے معلوم نہیں ہے. ریبٹ, ہاں ریبٹ میں بھی کچھ سمجھتے ہوں گے. بس یہ آئے ہیں نمازیں سیکھنے کے لیے, ان کو سکھاؤ بس. تو یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سواری کے مبارک جانوروں کے ناموں کا سوال تھا تو میں نے یہ تذکرہ کیا. اور اب مشہور واقعات تو ہیں بعض, اس میں ایک تو کسوا کا واقعہ اونٹنی مبارکہ, یہ بڑی عاشقہ تھی. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا, ظاہری طور پر آپ کی وفات ہوئی, تو صحابہ کرام علیہ مردوان پر تو قیامت قائم ہو گئی, بہت رنجیدہ ہو گئے, صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مبارک جانور تھے تو ان کا حل بھی. تو کسوا نے چرنا چھوڑ دیا, اب وہ نہ دانا کھاتی ہے نہ گھاس کھاتی ہے نہ پانی پیتی ہے, اور بھوکی پیاسی رہی وہ. سرکار کے پردہ فرمانے کا اس نے کھایا پیا نہیں اور اس کا انتقال ہو گیا. آپ کی سواری کا جو سواری کا مبارک جانور جو تھا یعفور اس کا نام تھا, دراز گوش. تو اس کو بھی جب وصال با کمال کو اس نے بھی بھانپ لیا, سمجھ لیا کہ اب آقا مجھ پر کبھی سواری نہیں فرمائیں گے, تو وہ عشق میں مست ہو کر غم مصطفیٰ میں ایک دم دیوانے ہو کر اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو ختم کر دیا. یوں ان کا انتقال ہو گیا, یعفور کا بھی. یہ مبارک سواریاں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کسی محبت اور شفقت اور پیار کیا ہوگا. یہاں تو جانوروں کو کتنا بے دردی سے لوگ مارتے ہیں, معاذ اللہ. یہ جانور اس کو یہ پیار دیں گے تو یہ پیار کرے گا, موقع پر وفادار بھی رہے گا یہ. خیر, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جانوروں نے جانے دے دی, اور ہم تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو علت قرت عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احکامات صادر فرمائے لیکن ہم ہیں کہ بس ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول ہی نہیں ہے, ایسے بنے پھرتے ہیں جبکہ عمل زیرو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں چھوٹی کر دو, پست کر دو, اور مجوسیوں کی مخالفت کرو. کہیں یہودیوں کا ذکر ہے تو اس طرح کہ یعنی مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے دشمنوں جیسے چہرے مت بناؤ, میرے ایسا بناؤ. لیکن ہم کیسے عجیب و غریب عاشق ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا چہرہ بنانے میں ہم نہیں تیار, ہم دشمنوں جیسا چہرہ بنائے پھرتے. ہے ہمارا بھی کوئی عشق کا معیار ہے, کوئی ٹھکانہ ہے؟ کیسا عجیب و غریب ہمارا عشق کا انداز ہے. جانوروں نے عشق رسول میں ڈوب کر جانے قربان کر دی اور ہم ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عاشقان رسول آپ کو کیا ہو گیا, ہمت کیجئے اور نمازوں کا پکا عہد کیجئے کہ اب بس میں ہوں اور نمازیں اب نہیں چھوڑنی میں نے نماز. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد,
اللہ تعالی علی محمد.
ابھی آپ نے یعفور والا واقعہ بیان کیا تو اس پر ایک ہمیں ہاتھوات کال ریسیو ہوئی ہے, کال چلاتے ہیں.
پیارے باپا جان, سوال عرض یہ تھا کہ ابھی جو یعفور جو دراز گوش کا واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں وہ عشق میں جو اس نے اپنا کنویں میں کود کر جان دے دی, تو کیا وصال مصطفیٰ میں بندہ کوئی حضور کا عشق اتنا غالب آ جائے تو کیا خود اپنی جان دے سکتا ہے؟
سوال بہت اچھا ہے. دراصل وہ جانوروں کو شریعت کے قوانین لاگو نہیں پڑتے, نماز بھی تو نہیں پڑھتے جانور, نہ روزے رکھتے. جانوروں کے لیے تو یہ مسائل ہیں نہیں. اچھا, اب رہا انسان. اب کوئی انسان یعنی کہ واقعی کنفرم بے قابو ہو گیا اور اس کے دماغ میں اس کے قابو ہی نہیں ہے, وہ پتہ ہی نہیں وہ کر کیا رہا ہے, اور اب اس نے کچھ یوں کر ڈالا, سمجھے؟ اب اس پر تو ظاہر مرفوع القلم ہو گیا, قلم تو اس پر اٹھ گیا نا. اب یہ اس کو وہ خودکشی کا حکم تو نہیں دیں گے نا, ہوش میں ہی نہیں ہے. وہ ہے نا کہ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, مگر وہ ایسا عاشق رسول سنا نہیں ہے میں نے, اب تو داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا کہ ہم مطلب وہ جانوروں سے بھی کیا گئے یار, جانور جانتے ہیں ہم داڑھی نہ رکھے.
اپنے فیضان مدینہ والوں, اپنے فیضان مدینہ والوں سے داڑھی والوں سے بس ہاتھ اٹھانے کا آپ نے کہا کب ہے؟
میں اچھا میرے کہنے کا انتظار ہے,
ہو سکتا ہے
ابھی کہنے میں کوئی قصر ہے یار.
نہیں تو آپ چلیں, یہ قصر
پورے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اب ہم ہیں.
چلے دیکھ لیتے ہیں, یہاں والے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ اپنے ککر منڈی جو ہے ضلع گوجرانوالا وہاں والے ہیں, دڑو ضلع سجاول والے ہیں, کیا پتا کتنے اسلام پہ کھڑے ہو جائیں. جی عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں وہ عاشقان رسول جو آج سے نیت کرتے ہیں کہ داڑھی نہیں منڈائیں گے, ایک مٹھی سے نہیں کٹائیں گے, جن کی نہیں ہے داڑھی وہ اگر نیت کرتے ہوں تو وہ اٹھ جائیں.
ماشاءاللہ کھڑے ہو کر اگر
کھڑے ہو جائے تاکہ آپ کی زیارت ہو جائے.
ماشاءاللہ
رخ پہ داڑھی
سجی رہے گی,
رخ پہ داڑھی
سجی رہے گی,
رخ پہ داڑھی
سجی رہے گی.
یہ تو لگتا ہے کہ علاقے سے پورے کے پورے قافلے والے کھڑے ہو گئے.
رخ پر داڑھی
سجی رہے گی
ماشاءاللہ.
ہاں جس نے منڈائی ہے وہ بھی پوری رکھے, اور جس نے گھٹائی ہے ایک مٹھی سے وہ بھی پوری رکھے, اور سچی توبہ بھی کریں. میں جس طرح عرض کرتا ہوں اس طرح توبہ بھی کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ اب تک میں نے جتنی بار داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی اسے توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں پرومس کرتا ہوں کہ آئندہ میں داڑھی منڈاؤں گا نہیں، ایک مٹھی سے گھٹاؤں گا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ جو ابھی میں نے وہ عشق رسول میں جان دینے کی جو بات کی نا چھلانگ لگا کر کنویں میں، تو ابھی تک کوئی ایسے عشق رسول کا سنا نہیں ہے میں نے کہ اس نے ایسا کیا ہو. اور یہ عقل جب تک سلامت ہے نا، ایک کرن بھی عقل کی باقی ہے نا، تو اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے، پھر خودکشی ہی کہلائے گی ہوش و حواس میں کوئی. تو عشق رسول میں جان ہم کو دینی نہیں ہے، ہماری جان جو ہے نا اللہ کرے کہ عبادت میں گزرے اور نیکی کی دعوت میں گزرے، ہے نا. تو یوں مت خودکشی حرام ہے. وہ تو میں نے ایک انتہائی صورت کہ واقعی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کر کیا رہا ہے، ہوش ہی نہیں ہے، اور اس نے چھلانگ لگا دی. تو یہاں موقع نہیں ہے نا چھلانگ لگانے کا، پھر بھی ظاہر ہے کہ موقع ہی نہیں ہے، کیا چھلانگ لگائے گا. اب وہ جو وصال باکمال ہوا اس وقت اس کے اثرات اپنے تھے، اب تو وہ اثرات تو ہم کو ہے نہیں. تو کسی جیسے کہ ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اتنا روتا ہے کہ زبردستی لوگ کھلاتے ہیں، پھر دوسرے دن تو وہ اس کیفیت نہیں رہتی، تیسرے دن اور کمی آ جاتی ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر خوشیوں سے اچھل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہر وقت کوئی غم کی کیفیت تو باقی رہتی نہیں ہے، عام طور پر تو یہی مطلب ماحول ہے. تو اس لیے وارہ لے کے کوئی اس کو بیس بنا کر نک کرے وہ خودکشی، اور بیس یہ بنے وہ لکھ کر جائے کہ میں تو غم مصطفیٰ میں چھلانگ لگا رہا ہوں. تو غم مصطفیٰ میں چھلانگ لگانے والے کو یہ بھی تو ہوش نہیں رہے گا نا کہ وہ لکھ کر جائے. تو لکھ کر گیا اس کا مطلب یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، اس کو ہوش ہے کہ لکھ رہا ہے. تو ایسی کوئی چکر بازی کرنا نہیں، ورنہ گناہگار ہوں گے ظاہر. ہاں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یوں خودکشی کے ذریعے ہمیں جان نہیں دینی، مراد یہ. ویسے تو اللہ ایسا کر دے گا ہم عشق رسول میں قربان ہو جائیں، آقا کے نام پر قربان ہو جائیں، فدا ہو جائیں. سہ نصیب کہ ہماری نسلیں بھی اس پر فخر کریں.
اعلی حضرت کی تمنا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا،
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کرو دو جہاں.
مفتی اعظم ہند کا شعر بھی بلال بھائی. ہاں جی بلال.
یہ ایک جان،
یہ ایک جان کیا
ہیں. میں نام پر تیرے باری جاؤں، میں عشق میں تیرے شرکت جاؤں، میں نام پر تیرے باری جاؤں، میں عشق میں تیرے شرکت جاؤں.
داڑھی شریف کی ترغیب دلائی. ہمارے پاس ایک کال ریکارڈ ہوئی ہے, وہ ہم چلاتے ہیں.
میں حجام کا کام کرتا ہوں اور میں اب شیب نہیں بناؤں گا, آپ دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
ماشاء اللہ, اللہ آپ کو استقامت عنایت فرمائے. توبہ بھی کر لیجیے. جنہوں نے داڑھی اب تک مونڈائی, ایک مٹھی سے گھٹائی, خدا جانے کس فلم ایکٹر نے یہ چھوٹی رکھی ہے کہ اب داڑھی مونڈانا کم کر دیا, اب وہ چھوٹی رکھتے ہیں اتنی سی. تو یہ چھوٹی رکھنا ہی بھی حرام ہے, کم از کم ایک مٹھی ہونی چاہیے تھوڑی کے نیچے سے, یہاں سے نہیں اوپر سے نہیں, نیچے سے. تو اب یہ کہ اتنی وہ تھوڑا تھوڑا شیو بڑھا کر اس کی کوئی طرح طرح کی کوئی تراش خراش ڈیزائننگ کرتے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والوں, جن سے عشق ہے, ان کے عشق کا اپنے چہرے سے بھی اظہار کرتے رہو.
سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے, سرکار کا عاشق بھی کیا
حبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کچھ دیر پہلے آپ نے جو مشکل الفاظ کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں, تو ہمیں فیس بک پر جو ہمارے ناظرین دیکھ یا سن رہے ہیں, ان میں سے ایک محمد انعام الحق صاحب ہیں, کہتے ہیں ہفتہ وار اجتماع کے بیانات بھی مشکل اردو میں ہوتے ہیں جو ہمارے دیہات کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتے. اس کے بعد یہ محمد محمود صاحب ہیں, کہتے ہیں مقتد المدینہ کے علاوہ اور کوئی دینی کتاب سمجھنا بہت مشکل ہے. اور متین ہیں مکہ مکرمہ سے, کہتے ہیں پشتو میں بھی بیان ہونا چاہیے, مشورہ دے رہے ہیں.
ہاں یہ پٹھان بھی اردو بیچارے کم سمجھتے ہیں. اسی طرح جو ٹھیٹھ سندھی ہوتی ہے نا, جو سندھی سندھ میں باب الاسلام میں اندرون سندھ, وہ بھی اردو کم سمجھتے ہوں گے. اب یہ تو برادریوں کی تو اپنی زبانیں ہوتی ہیں, لیکن کم از کم جو اردو دان طبقہ ہے وہ تو سمجھے. یہ تقریباً اردو بولی جاتی ہے گھروں میں, تو یہ پھر بھی یہ ان کی اردو دوسری ہوتی ہے, ہم لوگوں کے بیان کی اردو, ہماری کتابوں کی اردو دوسری ہوتی ہے. تو یوں بےچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں, اب دونوں میں صلح کیسے ہو؟ ہم ان کی اردو میں لکھیں تو یہ بن جمے گا نہیں, تو اس لیے ان کو چاہیے کہ کتابوں کی اردو سیکھیں. وہ کتابیں تو لکھ کر علماء تشریف لے گئے, ان کو ہم بدلنے سے رہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. نہیں, بہت پہلے ایک بچہ جو تھا اس کو میں نے کعبۃ اللہ شریف کا وہ جو بہت بڑا ایک فریم بنا ہوا تھا باب الکعبہ کا, باب الکعبہ میں بھی سب شاید نہ سمجھتے ہو, کعبہ شریف کے دروازے کا, سونے کا دروازہ ہے. تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس بچے نے کہا اللہ ہاؤس کا ڈور, یعنی اللہ کے گھر کا دروازہ. یہ حالت ہے, اردو نہیں بولنا آتی نہ سمجھتے. باہر ملکوں میں پاکستانیوں کے بچے اردو ایسے دیکھے میں نہیں, اردو نہیں سمجھتے نہ اردو بول سکتے ہیں, وہ انگلش بات کرتے تو اپنے کو پلے کم پڑے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.